بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام آج اسلام رمضان اسپیشل کے ساتھ ریحان احمد یوسفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان کریم کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ مسلمان اس مہینے میں روزے کی مقدس عبادت کو ادا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ ان عبادات کے کیا مقاصد ہیں، ان کی کیا حکمتیں ہیں اور بعض دیگر سوالات کے جواب ایسے ہیں جو ہم اس پروگرام میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز عالم دین جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب کے علاوہ ہمارے ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ لوگ سوال کریں گے، جاوید صاحب جواب دیں گے۔ ہم انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ویورز۔ جاوید صاحب، روزے اور رمضان کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے پچھلی گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ رمضان کے جو روزے ہیں، جس طرح ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اس طرح یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تو اس کی کیا تفصیل ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔
روزے کے بارے میں ریحان صاحب، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک قدیم ترین عبادت ہے۔ یوں تو نماز بھی قدیم ترین عبادت ہے، نماز کی جو تاریخ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور قدیم صحائف سے جو کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر یہ نماز اسی طریقے سے فرض کی گئی۔
لیکن نماز تو شب معراج کے موقع پر فرض ہوئی،
اسی طرح کا معاملہ روزے کا ہوا ہے۔
سر جب سب یہ سوال اہم میرے خیال میں ہے کہ نماز جو ہے وہ تو شب معراج کے موقع پر فرض ہوئی۔
نہیں، دیکھیے، ایک چیز ہے کہ نماز ایک عبادت کی حیثیت سے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں موجود رہی ہے۔ ایک یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کوئی ضروری ہدایات کب دی گئی۔ یہ جو روایت عام طور پر بیان کی جاتی ہے، خود اس روایت کے اوپر بھی بہت کچھ جر و نقد ہے، لیکن اصولی لحاظ سے یہ سمجھنا چاہیے، قرآن میں اس کی تاریخ بیان ہوئی ہے کہ نماز تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی ہدایت کی گئی کہ وہ پڑھیں، اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اسی طرح ہدایت کی گئی، اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وحی کی گئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا اہتمام کریں۔ تو نماز تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دین کے اندر موجود نہ رہی ہو۔ یہ جو معراج کی روایت ہے، اس کو اگر آپ موضوع بحث بنانا چاہتے ہیں تو وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اس کے اندر در حقیقت ایک روحانی نوعیت کا تجربہ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، یعنی یہ چیز بتائی اور سمجھائی گئی ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے پہلے لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ نماز کے بارے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ذر اسلام لانے سے پہلے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھے ابھی یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، میں اس وقت بھی عشاء کی نماز کا پابند ہو چکا ہوا تھا اور نمازیں پڑھتا تھا۔ بلکہ لوگوں نے پوچھا ہے، مسلم کی روایت ہے ان سے، کہ آپ اس وقت کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کس کے لیے نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ تو نماز تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہمیشہ سے تمام امتوں کے اندر موجود رہی ہے۔ اور یہ اب روزے کا ذکر چل رہا ہے چونکہ، تو حج کے بارے میں بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہے، حج پہلے سے لوگ کر رہے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں یہ تفصیلی روایت موجود ہے کہ آپ نے بعثت سے پہلے جو حج کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ابراہیمی طریقے کے مطابق کیا۔ بلکہ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ ایک بدعت درائی ہوئی تھی کہ قریش عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ عام طور پر مزدلفہ ہی سے واپس ہو جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ عرفات میں ہیں، تو وہ اپنا تاثر بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ تو قریش میں سے ہیں، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو بعد میں جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بالکل ٹھیک فطرت پر تھے اور دین ابراہیمی میں جو حج کا اصل طریقہ ہے اس کے مطابق ہی آپ نے حج کیا۔ عبادات کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کو پیدا ہو گئی، اور انہوں نے پھر خیال کیا کہ وہ تمام عبادات کو قرآن مجید سے دریافت کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے، پہلی کتاب نہیں ہے۔ اس سے پہلے دین چلا آ رہا ہے اور اس کی تمام روایت بھی اسی طریقے سے چلی آ رہی ہے۔ عربوں کے ہاں بھی نماز کا اہتمام ہوتا تھا، یہود کے ہاں بھی ہوتا تھا، نصارہ کے ہاں بھی ہوتا تھا۔ آپ بائبل میں دیکھیں، جگہ جگہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے، دوسرے انبیاء کے نماز پڑھنے کا ذکر آتا ہے۔ ان نمازوں کے اوقات بھی وہی ہیں جو آپ کے اوقات ہیں۔ یہود کے ہاں اسی طرح سے پانچ نمازیں تھیں جس طرح سے ہمارے ہاں پانچ نمازیں ہیں، اور انہوں نے بھی جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگوں نے دو نمازوں کو ملا کر تین نمازوں میں تبدیل کر لیا ہوا، ایسا ہی کیا ہوا تھا۔ اس کی تفصیلات بھی پوری موجود ہیں۔ اس وقت جو ہمارے پاس یروشلمی تالمود ہے، اس میں پورا نمازوں کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا کہ کن اوقات میں ان کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ لوگ چونکہ بہت سی چیزوں کو فراموش کر چکے تھے، بعض چیزوں کی تذکیر کی ضرورت تھی۔ بعض چیزوں کے بارے میں اس طرح کا اہتمام باقی نہیں رہا تھا، تو قرآن نے ان کی تاکید کی، حدیثوں میں بھی ان کا ذکر آیا اور بار بار لوگوں سے کہا گیا کہ وہ اس کا اہتمام کریں۔ گویا جب قرآن مجید نے یہ کہا کہ نماز کا اہتمام کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی نیا حکم دیا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کی کوئی تفصیلات نہیں بیان کی۔ آپ ذرا تصور کریں نا کہ اس وقت اگر مذہب آئے کوئی اور اللہ تعالیٰ کا کوئی الہام ہو تو اس میں کیا یہ بتایا جائے گا ہم مسلمانوں کو کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھیں؟ صرف ان چیزوں کو موضوع بنایا جائے گا جن چیزوں میں کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور ظاہر ہے کہ دین بالکل محفوظ ہے، لیکن میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو یہ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی قرآن مجید میں اسی وجہ سے ان چیزوں کی کوئی تفصیلات نہیں۔
روزہ اسی طرح پہلے
روزہ بھی بالکل اسی طریقے سے تمام امتوں میں رہا ہے، بلکہ روزے کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں اور بدھوں کے ہاں اور دوسرے اور بہت سے مذاہب کے ہاں یہ عبادت ایک بڑی غیر معمولی عبادت رہی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو خاص طور پر رحبانیت سے متاثر ہوئے ہیں ان کے ہاں تو روزے کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کم و بیش انہی حدود شرائط کے ساتھ سب لوگوں کے ہاں آپ کو مل جائے گا۔ آپ اگر مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہو جس میں روزے کا کسی نہ کسی حیثیت سے ذکر نہ ہو رہا ہو۔ اچھا پھر روزے میں وہ سارے پہلو جو ہمارے ہاں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ملحوظ رکھے جاتے ہیں، بلکہ کچھ زائد شرائط آپ کو ملیں گی۔ مثال کے طور پر اس میں گفتگو نہ کی جائے، بات چیت نہ کی جائے، خاموشی کا بھی ایک طرح سے روزہ ہو جاتا ہے۔ تو روزے کے معاملے میں یہ چیز ہمیشہ سے بالکل مسلم رہی ہے، یہ سب امتوں کے اندر اسی طریقے سے لازم رہا، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یعنی ابتدائی یہاں سے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی جس طرح تم سے پہلی امتوں پر یہ فرض تھا اسی طرح تم پر فرض ہے۔ بلکہ اگر کہا جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ نماز جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھی اسی طرح تم پر فرض ہے، جس طریقے سے فرض تھا اسی طرح تم پر فرض ہے۔
سب ایک سوال
اس کی، چونکہ تاریخ قرآن نے بیان کر دیا نماز کی بہت تفصیل کے ساتھ،
اس لیے
اس وجہ سے اس کا ذکر اس طریقے سے اس نے نہیں
کیا۔ جیسا سوال ایک یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ نے نماز اور حج کا ذکر کیا ہے روزہ بھی رکھا کبھی آپ نے اپنی بعثت سے پہلے؟
یقیناً رکھا ہوگا، اگرچہ اس کا کوئی تفصیلی ذکر نہیں آتا، لیکن یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ دین حنیفی کے پیرو عرب میں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ابراہیمی دین کی روایات کی پابندی کرتے تھے، تہنس جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، کہ لوگ کچھ الگ تھلگ ہو کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس میں ظاہر ہے کہ روزہ بھی رکھتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور اس میں کچھ ستو لے لیتے تھے اور کچھ ضرورت کی چیزیں لے لیتے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا اہتمام موجود تھا۔
اچھا عرب میں تھا کیا؟
عرب میں بھی تھا، اس کی وجہ سے کہ عاشورہ کے روزے کا ذکر تو عربوں ہی کے حوالے سے آتا ہے۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی اس کا اہتمام کیا جاتا تھا اور قریش عام طور پر یہ روزہ رکھتے تھے، بلکہ اس کے بارے میں روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ خیال تھا کہ کسی وقت کوئی بڑا جرم ہو گیا تھا، پھر اس کے کفارے کے طور پر اس روزے کی پدا ہو گئی، تو روزے سے پوری طرح واقف تھے۔ دیکھیے کسی چیز کی تاریخ جاننے کا سب سے اچھا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کیا اس کے لیے لفظ موجود ہے، تو جب صوم صیام کے الفاظ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا پورا تصور ہوگا۔
اس کو تو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لغوی مطلب ہے، اس کا لغوی مطلب ہے، اور قرآن نے ایک لفظ کو لے کے ایک اصطلاح بنائی ہے، کیا یہ انٹرپریٹیشن؟
بالکل بھی ایسے نہیں، قرآن مجید نے نہ نماز کی اصطلاح خود ایجاد کی ہے نہ صوم اور صیام کی اصطلاح خود ایجاد کی ہے، یہ بالکل انہی مفاہیم میں الفاظ موجود ہیں، پہلے سے استعمال ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی شخص لفظ کا لغوی استعمال بھی موجود ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بھی ابھی اردو زبان میں، حالانکہ روزے کا لفظ تو آیا ہی عبادت کے پہلو سے ہے، لیکن ہم بھی اس کو بعض اوقات اس مفہوم سے ہٹ کے استعمال کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو گفتگو کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے استعمالات موجود ہوتے ہیں ہر زبان میں، لیکن اصطلاحی مفہوم میں روزہ ایسے ہی لوگوں کے ہاں ایک معروف معلوم چیز تھی۔ عاشورے کے روزے کا جب ذکر آتا ہے، یہود کے روزوں کا ذکر آتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ انہی آداب اور انہی شرائط کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اس میں جو بدعات در آئی تھیں، جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، جو انحرافات ہو گئے تھے، ان کی اصلاح کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یا بعض سوالات پیدا ہوئے ہیں، بلکہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے تو شاید یہ سوال آپ اٹھائیں کہ خود قرآن مجید میں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے لوگوں کو روزے کی راتوں سے متعلق، وہ پیدا ہی اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہود کے ہاں جو روزے کی روایت تھی اس سے ان کو یہ تاثر ہوا کہ غالباً ہمارے ہاں بھی بیویوں کے پاس جانے کی ممانعت ہے۔ تو یہ روایت ہے ایک پوری کی پوری جو گرد و پیش میں موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، راتوں کو عبادت کرنے والے لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو خیال عام طور پر پیدا ہوتا ہے کہ یہود میں یا نصارہ میں سب کے سب لوگ دینی روایت کو چھوڑ چکے تھے، ایسا نہیں تھا۔ قرآن مجید یہود کے بعض نیک لوگوں کی بڑی تعریف کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ راتوں کو خدا کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے۔
ٹھیک ہے، ہم اپنے شرکا کی طرف چلتے ہیں۔ زبیر صاحب آپ کیا سوال؟
غامدی صاحب یہ بتائیے، ابھی آپ نے جو خیر وہ نماز والی جو بات بتائی اس میں تو ابھی مزید تشریح اور تشنگی رہ گئی ہے، لیکن چونکہ آج مسئلہ ٹاپک جو ہے روزے کا ہے، آپ نے اصطلاح کی بات کی، صوم کی آپ نے بات کی، تو عموماً تو یہ مطلب آبزرویشن ہے، مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ اسلام نے ہر وہ ٹرمینالوجی، ہر وہ نشانی جو کہ دور جاہلیت سے جس کا تعلق ہو، منسوب ہو، اسے حت المقدور جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی ہے. اب اگر ہم سائم جو ہے اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو کہ جسے جو ہے جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا اور بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا تھا، اور اس جنگ کے لیے جو دور جاہلیت کی جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو آج اسلام ایسے شخص کو سائم کہتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، یعنی اسے وہ ایک ذہنی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ گھوڑے ہو جو جنگ کے لیے تیار کیے گئے ہو. یعنی ہمیں ذہنی طور پر سائم کہا جا رہا ہے، اور سائم کے بعد پھر یہ ایکسپیکٹیشن کہ جی روزے کے اندر ضبط اور تحمل بھی ہونا چاہیے، جبکہ جنگی گھوڑا کی ٹرمینالوجی استعمال کی گئی ہے. یہ آپ کے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹرمینالوجی یہاں پر کس طرح سے آ رہی ہے، کیسے مناسب؟
دیکھیے، ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب کسی زبان میں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اصطلاحی مفہوم میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. وہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بالکل اور پہلو سے ہو جاتا ہے، انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بالکل اور پہلو سے ہو جاتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے یہ بات کہ یہ لفظ استعمال ہوتا تھا گھوڑوں کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانوں کے لیے بھی انہیں حدود و شرائط کے ساتھ استعمال ہوگا. ظاہر ہے کہ انسانوں کے لیے جب اس کو استعمال کیا گیا ہے تو اور ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کے آداب کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے. یعنی اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم گھوڑوں کو سدھانے کے لیے جو اہتمام کیا جاتا تھا اس کو روزے کا مقصد سمجھیں. روزے کا مقصد خود قرآن مجید نے نہایت واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ لعلکم تتقون، یعنی یہ بتا دیا نا، تاکہ تمہارے اندر حدود آشنائی پیدا ہو، تم اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھو، تمہارے اندر جو ایک طوفان برپا ہے جذبات اور شہوات کا، اس پر عقل کی حکمرانی ہو، تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ حدود قائم کیے ہیں تو ان کے اندر رہ کر تم کو زندگی بسر کرنی ہے. روزہ اس کی تربیت دیتا ہے. اور چونکہ گھوڑے کو بھی اصل میں صبر کی تربیت دی جا رہی ہے نا، یعنی اس کو میدان میں اترنا ہے تو صبر کا ایک بہت بڑا موقع میدان جنگ ہوتا ہے، تو روزہ بھی ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ بعض مماثلتیں موجود رہیں گی، لیکن بین ہی یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ جس مقصد کے لیے گھوڑے کو تیار کیا جا رہا ہے انسانوں کو وہی کام کرنا ہے. انسانوں کو جنگ اور جدال میں بھی اترنا ہوتا ہے، اور بعض موقعوں کے اوپر ان کو عام زندگی میں اس سے زیادہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. ان میں وہ کن حدود کے پابند رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا قانون بنایا ہے، کن ضابطوں کے اندر ان کو زندگی بسر کرنی ہے، اس کی تربیت ہم کو ہو جاتی ہے.
مفتی صاحب، آپ کا سوال ہے.
غامدی صاحب، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ عبادات ہر پہلے انبیاء کے اندر بھی مختلف شکل میں موجود رہی ہیں، اور جیسے ابھی ایک ذکر ہوا تھا کہ نماز جو ہے وہ معراج میں ملی تھی، تو اس پر تو خیر بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہوں گے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس پر ایک مستقل پروگرام ہونا چاہیے تاکہ آج کے بعد سے جو سوالات اٹھیں اس کے جوابات مل جائیں.
نہیں، لیکن اگر کوئی اہم سوال ہے تو آپ کریے بے تکلف، کوئی ایسا مسئلہ نہیں.
لیکن پچھلی کتابوں کے اندر جو کچھ بھی عبادات موجود تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، قرآن کریم سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کینسل ہو گئیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ بقرہ میں جو ارشاد فرمایا کہ اسلام کے زمانے میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا. لہذا پچھلی امتوں کا جو ذکر ملتا ہے وہ رہنمائی تو نہیں کر رہا، اب رہنمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی. جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے قصے میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد انہوں نے کہا تھا میرا روزہ ہے، یعنی گفتگو سے انکار کر دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بولنے کا بھی روزہ ہوا. لیکن یہاں ہمارے ہاں جو روزہ رکھا جاتا ہے، عام طور پر اس کا مفہوم تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ عام دنوں میں انسان گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے، ان دنوں میں ایک پریکٹس ہو جاتی ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچے جو عام دنوں میں حلال ہے، یعنی کھانا پینا اور جو چیزیں حلال ہیں روزے میں وہ بھی ممنوع ہو جاتی ہیں. تو ایک طرح سے پریکٹس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے وہ چیزیں بھی چھوڑ دیں جن کے ہم پورے سال بھر عادی رہیں. لیکن غامدی صاحب، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کھانے پینے سے تو ہم رک جاتے ہیں، لیکن جو عام طور پر جو گناہ پہلے سے ہی حرام ہے، ملاوٹ ہے، اور راستے میں چلنے کے آداب بھی قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایک دوسرے کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس دن جھگڑے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، سڑکوں پہ لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ بھی بہت ہوتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا سدباب کن ذرائع سے کیا جا سکتا ہے؟
میرے خیال سے مفتی صاحب کے پہلے سوال کو ہم تفصیل سے لے لیتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کی جو ہدایات تھیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ اس لحاظ سے بہت اچھا سوال ہے کہ اس میں بعض چیزوں کی وضاحت کا موقع مل جائے گا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام اس دین کا نام نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسلام اس دین کا نام ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے. قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ کوئی پیغمبر بھی اس سے الگ دین لے کر نہیں آیا، اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مسلم ہونے کی دعا کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ایک امت مسلمہ ہے جس کو اس میں اٹھنا ہے. تو اسلام کے بارے میں پہلے تو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی اصل ہدایت تھی اس کو زندہ کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی یہودیت اللہ تعالیٰ کے ہاں آئی تھی، پھر نصرانیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ بقرہ میں اس پر بڑی تفصیلی بحث کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ لوگوں کے رکھے ہوئے نام ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو دین کی روایت قائم ہوئی خود عربوں کے لیے اور یہود و نصارہ کے لیے، وہ اسلام کی روایت تھی. بلکہ اسلام کی تاریخ بتائی ہے قرآن مجید نے کہ یہ تو اس وقت شروع ہوا یہ نام اس کا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا اسلم تو لرب العالمین، یعنی ان کے اس کلمے سے در حقیقت اس نام کی ابتدا ہوئی.
سب جہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے مجدد تھے.
جی بالکل، تمام محقق علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی جو روایت ہے، ہمارا تو دعویٰ یہ ہے اور کلمہ جامعہ یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کے دین کی ہدایت کے پیروں ہیں. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اگر کوئی تبدیلی کر دی ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ ان کی ساری شریعت ختم ہو گئی ہے، اس کے اندر جہاں کوئی تبدیلی کر دی ہے اس تبدیلی کو اختیار کر لیا گیا. آپ اپنی شریعت کو دیکھیے، آپ کے ہاں جو رسوم و آداب ہیں ان میں سوائے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے باقی سب دین ابراہیمی کی روایت چلی آ رہی ہے. ختنہ کیا ہے؟ زیر ناف کے بال موڑنا ہے، بغل کے بال صاف کرنا ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پر انبیاء علیہ السلام کو قائم کیا گیا ہے. تجہیز تکفین کے طریقے ہیں، ایسے ہی تھے ہمیشہ. نکاح کا طریقہ ہے، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بالکل اسی طریقے سے ہوا جیسے ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے، یہی ایجاب قبول، یہی خطبہ. تو یہ دین ایسے ہی چلا آ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی تجدید کی ہے. یعنی جہاں کہیں خرابی ہو گئی تھی اس کو دور کر دیا، جس چیز کو لوگ فراموش کر رہے تھے اس کو زندہ کر دیا، اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی تبدیلی کرنا تھی حالات کے لحاظ سے وہ تبدیلی بھی اس میں کر دی گئی ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے جو امتیں رہی ہیں ان کے ہاں بعض آداب بعض شرائط میں ہم سے مختلف ہدایات رہی ہیں، لیکن بنیادی دین وہی رہا ہے. یعنی نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر کیا. نماز کے بارے میں دیکھیے نا، قرآن مجید اس کے اجزاء کا ذکر کرتا ہے کہ ایک تو ہمیں دنیا کے اندر اس کلمے کو لے کے اٹھنا تھا کہ ہم تمام انبیاء کے پیروں ہیں. یعنی ہمارے لیے تو اصل میں یہی شرف و اعزاز کی بات تھی، اور یہ بتانا تھا کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے، یہ انبیاء کا دین ہے جس کی تجدید کی گئی ہے، اور انبیاء کا حقیقی دین. یعنی قرآن کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ دین ہے جو ابراہیم کو دیا گیا، یہ دین ہے جو موسیٰ کو دیا گیا، یہی دین ہے کہ جو عیسیٰ کو دیا گیا، خدا کی یہی ہدایت ہے. چنانچہ دیکھیں خود حضور سے یہ کہا گیا کہ یہ خدا کے بندے انبیاء ہیں، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں. تو یہ فرق سمجھ لینا چاہیے کہ کیا چیز ہے جس میں تبدیلی ہوئی ہے. اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں خرابی پیدا ہو گئی تھی اس کو دور کر دیا، جہاں کہیں کوئی بدعت آ گئی تھی اس کے بارے میں متنبع کر دیا، جس چیز کو لوگ فراموش کر چکے تھے اس کو زندہ کر دیا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے نا کہ بہت سا معاملہ تھا جس کو انہوں نے بھلا دیا ہوا تھا اس کو زندہ کر دیا گیا، یہ معاملہ ہوا ہے. اس وجہ سے یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ اسلام کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. اسلام
تمام انبیاء کا تھا.
یہاں پر بات یہ ہوئی کہ قرآن کریم میں ایک لفظ دو جگہ استعمال ہوا، صلات کا لفظ دو جگہ کئی جگہ استعمال ہوا، بعض جگہ تو اصطلاحی معنی میں ہوا نماز کے معنی میں، لیکن بعض جگہ اپنے لغوی معنی میں ہوا، جیسے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو صلات کے اصطلاحی معنی نہیں لے سکتے ہم. اسی طرح اسلام بعض جگہوں پر اصطلاحی معنی میں ہوا، چنانچہ قرآن کریم کے آنے کے بعد ہی تو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو چیلنج کیا کہ اس جیسی کتاب لے کر آؤ. اس سے پہلے جو صحیفے آئے تھے تو اس وقت تک چیلنج نہیں کیا گیا تھا. تو جب یہاں پر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ کی جو بات آئی ہے وہ اس اصطلاحی معنی میں آئی ہے، اور جو واسلمت للہ رب العالمین حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے وہ لغوی معنی میں، کیا یہاں پر یہ تشریح نہیں ہوگی؟
وہ اس کی پوری تاریخ بتائی ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ وہ کلمہ تھا جو نکلا اور اس کے بعد اس کا نام اسلام پڑا.
نہیں، ہم دنیا میں
زندگی جب انہوں نے یہ کہا کہ میری جو امت ہے اس کو مسلمان بنا کے رکھنا پروردگار، اور جگہ جگہ یہ بیان کیا، اس بات کو بیان کیا. اصل میں بات یہ دیکھیے کہ یہ جو اسلام کا لفظ ہے وہ معروف ہوا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس لیے کہ لوگ یہودیت اور نصرانیت اس دین کو نام دے چکے ہوئے تھے. اللہ کا دین کبھی یہودیت اور نصرانیت نہیں رہا، ہمیشہ سے یہی رہا ہے. یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا ہے، یعنی ایک ایسا نام کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بیان کرتا ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کسی شخص کے ساتھ منسوب نہیں ہے، خدا کی اطاعت فرما برداری میں آپ نے اپنے آپ کو دے دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. تو یہ اس کی پوری کی پوری تاریخ ہے.
اس کی جناب صاحب ایک زندہ مثال یہ ہے کہ آج بھی ہم مسلمان کہلانے کے بجائے ہماری کچھ دوسری شناختیں ہیں جن پہ ہمیں بہت فخر ہے، تو اسی طریقے سے بالکل اس زمانے میں یہود اور نصارہ نے آہستہ آہستہ اسلام کی شناخت کو ہی گم کر دیا، اور یہود اور نصاریت کی جو ہے وہ شناخت انہوں نے اختیار کر لی. آج بھی کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے تو وہ اپنا تعارف مسلمان کے طور پہ تو شاید نہیں کرائے گا، دوسرے حوالوں سے.
زندہ ہوا ہے، اس کے بعد اس نام کو زندہ کیا گیا ہے. اصل میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو دین دیا تھا اس کا نام یہودیت تھا، ایسا نہیں ہے.
پھر اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، اس آیت کا ہم کیا جواب؟ ہادو کا لفظ قرآن نے کیوں استعمال کیا؟
یہ بات اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ بتایا گیا کہ جو خود یہودی ہو گئے، تو پچھلے لوگ جو ایمان لائے انہوں نے خود یہودیت اختیار کیا.
جو لوگ یہودی ہو گئے یا جو نصرانی ہو گئے،
یہ انہوں نے خود اختیار کیا. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ماں کانا ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیہ، یعنی یہ سب تمہارے بعد کی بدعتیں ہیں جو تم نے ایجاد کی.
اصل میں جو اس میں میرے خیال میں جو امفیسس والی بات ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پچھلے انبیاء کی پیروی کا ہی قرآن نے حکم دیا ہے. اچھا، جو عبادات قرآن خود کہہ رہا ہے، یعنی جس عبادت کے متعلق اس وقت ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے قرآن کے اپنے الفاظ ہیں.
اس بارے میں عرض کر دوں کہ یہ بات کہ کوئی لفظ کس جگہ لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، کس جگہ وہ اپنے اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، سیاق سباق سے بالکل واضح ہو جاتا ہے. یہ میں نے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کا حوالہ دیا، وہ تاریخ بتائی ہے آپ کو کہ یہ اصل میں یہاں سے یہ تصور پیدا ہوا کہ بندے کو اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دینا چاہیے، سپرد کر دینا چاہیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کے تصور کی ابتدا ہوئی ہے. تو نام زیر بحث نہیں ہے، یعنی نام اصل میں تو جو بات بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہی دین، یہی شریعت، یہی اس کے احکام ہمیشہ سے رہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو آج آ کے شروع.
روزے کے معاملے میں تو مفتی صاحب قرآن نے
خود احکامات ایک ہی رہے.
کوئی سوال ہی نہیں ہے تبدیلی کا. نماز کیوں تبدیل کی جائے گی؟ روزہ کیوں تبدیل کیا جائے گا؟ آپ دیکھیں رکوع سجود اسی طریقے سے نماز
اسی طرح سے، اس کی فارمیٹنگ تھوڑی سی ہو سکتا ہے،
جہاں کہیں تھوڑی بہت تبدیلی کی ضرورت ہے. بلکہ نماز کے بارے میں تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تبدیلی اس میں کی گئی ہے وہ تبدیلی در حقیقت صرف اذکار کی تبدیلی ہے، یعنی رکوع سجود اور دوسرے طریقے جو ویسے کے ویسے ہی قائم رکھے گئے، ان میں کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی.
بہرحال یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں مفتی صاحب نے جیسے کہا کہ ایک فردر ایک نشست ہونی چاہیے جس پر یہ تو خیر الگ ہے، لیکن یہ
بلکہ میں تو توجہ دلاؤں گا آپ کو کہ اصل میں یہیں سے وہ سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے جو موجودہ دور میں بعض لوگوں نے یہ مقدمہ قائم کر لیا کہ دیکھیے یہ نماز روزمرہ کی عبادت، یہ روزہ اتنی اہم چیز، یہ حج اتنی اہم چیز، تو قرآن مجید تو ان کی تفصیلات بیان نہیں کرتا. تو چنانچہ انہوں نے پھر اس سے برآمد کرنے کی کوشش کی. اسی وجہ سے بیان نہیں کرتا کہ قرآن مجید کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ واقف ہیں اس چیز سے. آپ حج کے بارے میں مجھے بتائیے، اس کی ابتدا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کی؟
نہیں، ایسا نہیں ہے.
یعنی یہ تو ہے مسلمہ طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، پھر یہ کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے مناسک کی تعلیم دے، انہی مناسک کے مطابق عرب حج کرتے تھے، اور قرآن نے بالکل متعین کر کے بتا دیا ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جن میں خرابی پیدا ہو گئی،
جہاں خرابی تھی وہ دور.
مثال کے طور پر میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ خرابی تھی کہ وہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ
احرام پہن کر وہ پچھلے دروازے سے آتے تھے.
اس طرح کی چند چیزوں کو لے کے ان کی اصلاح کر دی. اگر یہ بات لوگوں پر واضح کی جائے گی تو اس بہت بڑی گمراہی سے بہت سے لوگ نکلیں گے کہ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری عبادات کیونکہ قرآن نے شروع کی ہیں آ کے، اس لیے قرآن کو ان کی تفصیل کرنی چاہیے تھی. قرآن نے نہیں شروع کی،
غامدی صاحب یہ فرمایا
قرآن نے ان کی اصلاح کی ہے، ان کی تجدید کی ہے، ان کے اندر جہاں کوئی خرابی تھی اس کو دور کیا. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی. اب آکم الصلاۃ علیہ ذکری میں جب نماز کا ذکر آیا ہے سیدنا موسیٰ کی وحی میں، وہاں کوئی یہ لغوی مفہوم میں نہیں ہے، اصطلاحی مفہوم میں آپ نماز کا اہتمام کریں. جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی اولاد کو اس کی نصیحت کریں کہ نماز پر قائم ہو، تو اس موقع کے اوپر یہ نماز وہی نماز ہے جو آپ کی نماز
ابراہیم کی دعا ہے.
حضرت ابراہیم کی وہ مشہور دعا جو آپ پڑھتے ہیں، ربی جلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، تو ظاہر ہے کہ وہاں کوئی لغوی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا. وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے نماز کا پابند کر، میری اولاد کو نماز پر قائم رکھ. تو تمام عبادات یہی بات ہے جس کو قرآن مجید نے روزے میں بیان کر دیا ہے کہ ہم نے کوئی نئی عبادت تم پر لازم نہیں کی، یہ وہی روزے کی عبادت ہے جو پہلے انبیاء پر لازم کی گئی.
اس پہ تو کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے خود اپنے الفاظ استعمال کیے.
یہ بات بتائیے جو ہم میرا خیال ہے ڈائیورٹ نماز کی طرف ہوتے جا رہے ہیں، روزہ ہمارا جو ٹاپک ہے، رمضان جو چل رہا ہے، جب کتبہ علیکم الصیام کہا گیا یعنی روزہ تم پر فرض کیا گیا, فرضیت بتائی گئی, تو جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی مشہور جو واقعہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے جو ایک اس نے انکار کیا قبیلے نے, اور انہوں نے فرمایا کہ میں جنگ کروں گا, اگر انہوں نے ایک اونٹ کی رسی بھی دینے سے انکار کیا زکوٰۃ کے بند میں تو میں جنگ کروں گا, تو کیا روزہ جو فرضیت جو ہے اس کے اندر اگر کوئی انفرادی طور پر یہ اہتمام نہیں کرتا اس فرضی عبادت کا, تو کیا یہ جو ریاست ہے اسلامی ریاست یہ اسی طرح سے اس کے خلاف جنگ کرے گی یا اسے سزا دے گی کسی قسم کی, اس طرح سے؟
یہ بڑا اہم سوال ہے.
جی بہت اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیے قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ صرف دو احکام ہیں ایجابی احکام دین کے جو ریاست کی سطح پر نافذ کیے جا سکتے ہیں, ایک نماز اور ایک زکوٰۃ. اس کو قرآن مجید نے خود بیان کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ فرض بھی ہیں, واجب بھی ہیں, ان میں سے بعض مستحب بھی ہیں, اور ان کا ہمیں اہتمام کرنا اور خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. لیکن ایک قانون کی سطح پر آپ کس چیز کے بارے میں اقدام کر سکتے ہیں, یہ صرف دو چیزیں ہیں. چنانچہ قرآن نے اس کو بیان کیا سورہ توبہ میں, جب لوگوں کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ اگر اب دین قبول کرنا چاہتے ہیں اور برابر کے حقوق لینا چاہتے ہیں اسلامی ریاست میں, تو انہیں کن چیزوں کا اہتمام لازماً کرنا ہے, یعنی جس میں قانون مداخلت کرے گا. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, یعنی اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں, نماز کا اہتمام کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تو پھر آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں. اور دوسری جگہ کے اوپر اسی بات کو بیان کیا گیا, پوری بات کیا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, یعنی اس کے بعد یہ دین میں قانونی لحاظ سے تمہارے برابر ہو جائیں گے, کوئی کاروائی نہیں.
جو آپ آیت کوٹ کر رہے ہیں یہ غالباً اس کا پس منظر وہ نہیں ہے جو ایک معاہدہ جو جن کے ساتھ معاہدہ ہے وہ ٹھیک ہے ایک پرٹیکولر مدت کے بعد وہ ختم ہو جائے گا, ادروائز یہ جو کفار جو ہیں وہ اب ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ایک سرٹن ڈیوریشن ہے اس کے بعد وہ نکال دی جائیں گے, اس کا پس منظر
یہ سورہ توبہ کی آیت ہے.
جی جی سورہ توبہ میں یہ بیان کیا گیا ہے, سورہ توبہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب جب کہ ان کے خلاف آخری اقدام کرنے کا وقت آ گیا ہے, تو اب آپ آخری اقدام کریں, اور جو لوگ اس آخری اقدام کی زد سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور اسلامی حکومت میں ایک برابر کے شہری کی حیثیت سے شریک ہونا چاہتے ہیں, ان کے لیے تین شرائط ہیں. تو اس طرح قرآن نے اس موقع پر یہ بتا دیا کہ ریاست کی مداخلت کہاں تک ہوگی. یہ خدا کا بہت بڑا کرم ہے, اس کی وجہ یہ کہ جب مذہبی حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ حکومت آپ کے کن کن معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے. تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ معاملات ہیں جن میں مداخلت ہوگی. چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ کارروائی کی ہے تو ابوبکر جساس نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر بحث مباحثے کے جواب میں کیا کہا. انہوں نے کہا یہ تین شرائط ہیں جو قانون کی سطح پر مجھے ان کا پابند کرنا ہے, لا اسأل فوقہن ولا اکثر دونہن, نہ میں ان سے ایک شرط کا اضافہ کر کے کسی اور چیز کا مطالبہ کروں گا, نہ ان میں کوئی کمی برداشت کروں گا. تو یہ تینوں شرائط جو ہیں یہ جب آدمی پوری کر دیتا ہے تو اس کے بعد ریاست کی سطح پر آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے.
چیز عرض کروں, ایک عام سی بات ہے کہ اگر میں سگنل توڑ دوں, گاڑی لے کر جا رہا ہوں اور میں نے سگنل توڑ دیا تو سمپل میرا چالان ہوگا, لیکن اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ میں اس سگنل کو نہیں مانتا تو مجھ پر بغاوت کا کیس چلے گا.
یہ تو اسلام کا معاملہ ہوگا نا, پہلی شرط
نہیں سر, حکومت کی سطح,
یعنی یہ پہلی
حکومت کی سطح پر
پہلی شرط ختم ہو گئی نا. یہ اصل میں ایک ہے عمل کرنا,
میں اپنی بغاوت کروں تو شاید میرا سوال واضح ہو جائے گا. غامدی صاحب, ایک شخص اعلانیہ اگر کھا رہا ہے روزے کی حالت میں تو وہ ایک سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے, تو یا ایھا الذین آمنو کے اندر کیا حکمران شامل نہیں ہے کتبہ علیکم الصیام کہتے ہوئے کہ وہ اس امر کو نافذ کریں؟
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی درجات ہیں. یعنی کون سی چیزیں ہیں جن میں آپ کو تلقین کا طریقہ اختیار کرنا ہے, کون سی چیزیں جن پر آپ نے کارروائی کرنی ہے. روزے میں ایک چیز یہ کہ کوئی آدمی مسلمانوں کے جذبات برسر عام مجروح کر رہا ہے, وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اس کا تعلق اصل میں لوگوں کے حقوق کے تلف کرنے سے, اس میں قانون سازی کی جاتی ہے. قانون سازی کی بنیادی طور پر منفی ہوتی ہے, یعنی آپ کے کسی اقدام سے کسی منکر کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ کیا جرم کے درجے کی چیز بن گئی ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. تو ہر موقع کے اوپر کارروائی نہیں کی جاتی. کیا حکومت کو یہ حق آپ دیں گے کہ وہ میری استطاعت کا اندازہ کرے اور اس کے بعد مجھے حج پہ بھیج دیں؟
ہاں ٹھیک ہے,
نہیں سر, اس سے تو
یعنی کچھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں, ایک چیز وہ ہے کہ جس میں کسی موقع کے اوپر آپ صورتحال ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جذبات
کرتے ہیں. اچھا روزے میں بھی
قرآن مجید نے اسی وجہ سے حکومتوں کو بالکل درست
جگہ پر استطاعت کا کہا کہ حکومت نہیں کر سکتی، تو حکومت تو پھر میرے لیے زکات کے بارے میں بھی ایسس نہیں کر سکتی کہ میں زکات دینے کے لائق ہوں یا نہیں.
تو بتا دیا نا قرآن مجید نے کہ یہاں پہ حکومت کے اختیارات شروع ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے بتا دیا تاکہ حکومتیں اس طرح کی مداخلت کے معاملے میں محتاط رہیں. دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک میری تعویل ہے، ایک میرا نقطہ نظر ہے، میں اس کا پوری سوسائٹی کے اوپر نفاذ کرنا شروع کر دیتا ہوں. اسی سے موجودہ زمانے میں جو حکومتیں قائم ہوئی ہیں انہوں نے بڑے سوالات پیدا کر دیے. تو بڑی واضح تفریق کر دی گئی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جن میں آپ کو قانون کا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن میں تبلیغ اور تلقین کا طریقہ اختیار کرنا ہے. اس چیز کے اوپر ہمارے اہل علم کو غور کرنا چاہیے دور جدید میں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہ کیوں کہا. وہاں پہ مجھے یہ بتائیے کہ ان لوگوں کے لیے موت کا معاملہ تھا جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، تو قرآن مجید نے آخر دو ہی احکام کو کیوں متعین کر کے یہ کہا کہ وہ ان کی پیروی کریں، ورنہ سیدھی بات تھی کہ اسلام قبول کریں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے بتایا، پھر اتنا ہی نہیں کہا فخلو سبیلہم. اب اس کے بعد یہ فخلو سبیلہم کس کو کہا جا رہا ہے؟ خدا کو؟ اللہ تعالیٰ تو ہر معاملے میں محاسبہ کرے گا. ریاست سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اب ان کا راستہ چھوڑ دیں، اب کوئی کاروائی نہ کریں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ لا اسأل فوقہن ولا اکثر دونہن؟ اپنی ریاست کی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. خدا تو پوچھے گا، اگر آپ نے ایک فرض عبادت کا اہتمام نہیں کیا، آپ نے استطاعت ہوتے ہوئے حج نہیں کیا، تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہودی ہو کے مرے یا نصرانی. یہ کہ دین میں کسی حکم کی کیا اہمیت ہے، تو ریاست کیا کرے گی؟ یہ جمعہ کا ممبر اسی لیے ریاست کے لیے خاص کیا گیا ہے کہ اس کی تبلیغ کرے، تلقین کرے، لوگوں کو نصیحت کرے. ایک بالکل دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی حکم کا مذاق اڑاتا ہے یا سر عام اس کا انکار کرتا ہے، یہ بالکل ایک الگ، وہ تو پھر اسلام سے نکل گیا نا، یعنی وہ پہلی شرط ہی ختم ہو گئی. تو شرطیں تین ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ فین تابو، یعنی وہ اللہ کے دین کے سامنے سرنڈر کر چکا ہے آدمی، اس کو مان چکا ہے. اب یہ رہ گئی بات کہ عملاً اس سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو جب ایک آدمی اسلام کو مان کر کسی کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر آپ اقدام کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن پر آپ قانون کو زیر بحث لا سکتے ہیں. اسی سے در حقیقت وہ توازن پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ حکومتوں کی مداخلت کو ایک حد کے اندر رکھا جائے، ورنہ مذہبی معاملات میں حکومتوں کی مداخلت بعض اوقات ایسے جبر کا باعث بن جاتی ہے کہ جس سے چنگیزی وجود میں آ جاتی ہے.
کلیسا اس کی ایک بڑی نمایاں مثال،
کلیسا اس کی ایک مثال ہے. ان چیزوں کے اوپر آپ اہل علم کو غور کرنا چاہیے کہ قرآن نے کس طریقے سے بالکل متعین کر کے بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بعد آپ کو حق نہیں رہتا کہ آپ کوئی مداخلت کریں اس
میں. جائے صاحب، ایک اصل میں تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ اپنی گفتگو کا رخ رمضان کے حوالے سے، رمضان کی طرف موڑیں. جو آیات ہیں قرآن کی رمضان کے حوالے سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی لعلکم تشکرون. تو روزہ ہم پہلے کافی اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ تقویٰ کس طرح پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو شکر کی ایک بات لگائی ہے کہ شکر گزار تم بن جاؤ، تو روزہ انسان کو شکر گزار کس طرح بناتا ہے؟
یہ اصل میں آگے بیان کیا نا کہ اس روزے کے لیے ہم نے رمضان کا مہینہ منتخب کیا. رمضان کے مہینے کے انتخاب کی وجہ یہ بتائی کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اب قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن کے ذریعے سے ملا کیا ہے انسانیت کو؟ ہدایت ملی ہے نا، یعنی اللہ کا نور ملا ہے، اس کے ذریعے سے ہر چیز روشن ہو گئی ہے. اس کی شکر گزاری تاکہ روزے کے ذریعے سے کی جائے. تو روزہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے شکر گزاری ہے. جو چیز پیدا کرتا ہے وہ تقویٰ ہے. ایک چیز ہے نا کہ حقیقت کیا ہے روزے کی؟ آپ اللہ کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں. رمضان میں روزے خاص طور پہ رکھے ہیں، وہاں رمضان زیر بحث ہے. ایک ہے روزہ بحثیت ایک عبادت کے، ایک ہے رمضان کا اس کے لیے خاص ہونا. تو رمضان کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ تاکہ اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے قرآن مجید کی، اس کی شکر گزاری کا اظہار روزہ رکھ کے کریں. یہ تو اب خیر روایت مسلمانوں میں نہیں رہی کہ شکر گزاری کے اظہار کے لیے اللہ کے انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کے ہاں یہی عبادات ہی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوتا نا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی. اب ظاہر ہے ہمارے لیے تو جشن کا موقع ہوگا یا کوئی تقریب منعقد کرنے کا موقع ہوگا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پر روزہ رکھا. تو روزہ اصل میں اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو چونکہ پیش کرنا ہے، تو یہ عملی شکر گزاری کا بہترین نمونہ ہے. اس وجہ سے یہ بات ہے.
روزے سے متعلق میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو کہ ایک عام تصور پایا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے بغیر تراویح کی نماز کے وہ روزہ نہیں ہوگا، یہ کیا اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ روزے کی ایک کنڈیشن ہے؟
نہیں، یہ عام تصور ہے لوگوں میں. دیکھیے بات یہ، روزہ فرض ہے، اور جو آپ یہ نفل نماز پڑھتے ہیں یہ ایک بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے. آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اجر ملے گا، اور اس کے ذریعے سے آدمی اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے. آپ فرض نمازوں، فرض روزوں کے علاوہ جب نفل نمازوں یا نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ آپ کے تزکیے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور بلکہ اصل میں جو برکت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ انہی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں روزہ ختم ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں، روزے کی عبادت اپنی جگہ ہے، یعنی وہ فرض عبادت ہے۔ آپ نے فرض نماز کا اہتمام کر لیا، آپ نے فرض روزے کا اہتمام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ مواخذے سے بچ گئے۔ اب یہ اصل میں وہ کم سے کم ذمہ داری ہے نا جو ہم پر ڈالی گئی ہے، فرض نماز، فرض روزہ، لیکن اللہ کی شکر گزاری کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ ہم آگے بڑھ کر اور عبادت میں مشغول ہوں۔ تو اور عبادت آپ جب کریں گے تو روزہ بھی نفل رکھیں گے اور نماز بھی نفل پڑھیں گے۔ تو یہ نفل نماز جتنی بھی ہیں ان کا معاملہ یہی ہے کہ آپ پڑھیں گے اللہ اجر دے گا، نہیں پڑھیں گے تو مواخذہ
نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، یہ پہلے خاتون آپ سوال کر لیجیے، پھر آپ اس کے بعد۔
جی جاوید صاحب، یہ روزے کی حالت میں تیل وغیرہ سر میں ڈالنا یا پرفیوم وغیرہ لگانا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ روزے کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں جن چیزوں کا اہتمام آدمی کو کرنا ہے وہ ایک تو قانونی چیزیں ہیں، یعنی آپ کھانے پینے سے اجتناب کریں گے اور اسی طرح آپ میاں بیوی کے تعلق سے اجتناب کریں گے، یہ اس کا قانونی دائرہ ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو لازم کیا گیا ہے وہ تقویٰ ہے۔ لہٰذا اس کے لحاظ سے عام زندگی میں بھی اور رمضان میں بطور خاص آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ چیزیں جو خوشبو لگانا یا بالوں میں تیل ڈالنا، یہ کبھی بھی ممنوعات میں سے نہیں ہے اور روزے کے قانون کا بھی حصہ نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔
ایسا بعض میڈیکیشن ایسی ہوتی ہیں، ایک ضمنی سوال اسی زمن میں پھر آپ سوال کر لیجیے گا، کہ دوا بعض اوقات ناک کے راستے ڈالنے کی ضرورت پیش آتی ہے یا کان کے ذریعے سے ڈالنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جو حلق میں پہنچ جائے اس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کا اس بارے میں؟
میرا بھی رجحان یہی ہے کہ وہ دوائیں جو حلق پہنچ جاتی ہیں ان میں احتیاط کرنی چاہیے اس بات کی، تاکہ روزے کا جو ایک قانونی تقاضا ہے اس کی عزت قائم رہے پوری طرح سے، ورنہ تو پھر یہ ہے کہ عبادت کے حدود ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، تو ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ باقی اگر حلق میں دوا نہیں پہنچتی یا کسی اور ذریعے سے کوئی دوا جسم میں داخل کر دی جاتی ہے، جیسے انجیکشن ہے یا اور چیزیں ہیں، ان میں میرے خیال کے مطابق وسعت سے کام لینا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ روزہ رکھ سکیں۔ بعض مریضوں کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح کے بعض معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے کوئی ایسا انجیکشن جس کے ذریعے سے آپ طاقت حاصل کر رہے ہوں وہ روزے کی روح کے خلاف ہو۔
لیکن اگر کوئی ضروری ہے، مثال پر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انسولین کا انجیکشن ہے، وہ روزے کے ہاتھ میں نہیں لگایا جا سکتا؟
جی انجیکشن کے ذریعے سے دوا میرے نزدیک لی جا سکتی ہے، ظاہر ہے اس میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے علم کے مابین، لیکن میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں، لیکن زبان سے یا منہ سے کوئی چیز نہیں لے سکتا۔
جی سر، آپ کا سوال کیا؟
جاوید صاحب، ابھی آپ نے تراویح کی نماز کا ذکر کیا، تو تھوڑا سا اس میں تفصیل کے ساتھ بتائیے۔ تراویح کی نماز ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد جو ہے وہ جماعت سے پڑھنے کا رواج ہوا، اور ہمارے ہاں تو اب تو بڑی شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے، تو یہ فرضیت کے درجے میں ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا یا؟
یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ کوئی فرض ہو گئی ہے، دیکھیے اس کی ایک تاریخ ہے
ایسا، مگر وہ بات وہ بیان کی جاتی ہے کہ تم روزہ بھی نہ رکھو پھر اگر یہ نماز نہیں پڑھتے، تو عوام الناس میں جو ہماری یہ بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ بیکار
عوام الناس میں بہت سی باتیں اس طرح کی رائج ہو جاتی ہیں، اور اس میں بھی کئی محرکات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو ترغیب دینے کے لیے، یا علماء بھی بعض اوقات ترغیب دینے کے لیے جمعے کے خطبوں میں وائز حضرات اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن علمی لحاظ سے چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہمارے دین میں واضح طور پر یہ تفریق کر دی گئی ہے کہ کون سی چیزیں فرض ہیں۔ فرض کا مطلب کیا ہے؟ آپ وہ کام کریں گے آپ کو اللہ اجر عطا فرمائے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو محاسبے سے دوچار ہونا ہوگا، مواخذہ ہوگا اس بات کے اوپر۔ اور نفل کیا چیزیں ہیں؟ آپ وہ کام کریں گے اللہ بہت اجر دے گا، نہیں کریں گے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ واضح فرق اس معاملے میں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے تراویح کے بارے میں سوال کیا ہے، میری تحقیق کی حد تک یہ تہجد کی نماز ہے، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے، تہجد کی نماز ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ یہ پڑھتے تھے، بلکہ آپ کے بارے میں تو قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر یہ لازم تھی نماز، یعنی جیسے ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ فرض نماز تھی آپ کے لیے ایک طرح سے۔ اس کو قرآن نے بیان بھی کیا کہ نافلت اللہ کی، آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ تہجد کی نماز ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ رمضان میں ظاہر ہے کہ کوشش کرتے تھے کہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے لیے مسجد میں بھی آ جاتے تھے۔ جس طرح اب ہمارے گھروں میں سہولتیں، ایسی سہولتیں بھی نہیں تھیں، تو بعض لوگ مسجد میں بھی آ جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر تہجد ہی کی یہ نماز اپنے گھر سے باہر نکل کے پڑھی ہے، اور اس میں لوگ پیچھے آ گئے۔ جب زیادہ خبر گرم ہوئی تو اور کچھ لوگ آ گئے۔ دو تین دن تک یہی صورتحال رہی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ اس کا باقاعدہ اہتمام کریں، اور یہ فرما دیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر یہ فرض ہی نہ کر دی جائے۔ اس طریقے سے گویا اس کی جماعت کا بھی ایک اہتمام ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ تہجد کی نماز ہے، نفل نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لوگ بھی آپ کے پیچھے آ کے پڑھنے لگ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرا دی، تو گویا جماعت کے بارے میں کوئی تصور نہیں رہا کہ اس میں کوئی بدعت کا سوال ہوگا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, سیدنا عمر کے بھی ابتدائی زمانے میں یہی صورت رہی, یعنی لوگوں نے گھر میں پڑھ لی, لوگوں نے مسجد میں پڑھ لی, کسی امام کو کھڑا کر لیا اور اس کے پیچھے پڑھ لی. مسجد نبی میں بھی یہی صورتحال رہی. اور چونکہ حضور سے ایک موقع پر یہ سوال کیا گیا ہے تہجد کی نماز کے بارے میں کہ جن لوگوں کو اٹھنے میں دقت ہوتی ہے وہ کیا کریں, تو خواہش تو ہوتی ہے نا میری آپ کی ہر ایک کی کہ نماز پڑھی جائے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو اٹھنے میں دقت ہو تو وہ عشاء کے بعد پڑھ لیں. تو اس طریقے سے گویا حضور کی اجازت عشاء کے بعد پڑھنے کو بھی حاصل ہو گئی. یہ ساری چیزیں موجود تھیں.
اس میں یہ 8 رکعتیں اور 20 رکعتیں, ان کا کیا؟
وہی میں عرض کر رہا ہوں, تہجد کی نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ تھا نا کہ آپ کو اس کو 8 رکعتوں میں پڑھنا ہے, یعنی یہ 3 پڑھی جائے گی, 5 پڑھی جائے گی, 7 پڑھی جائے گی, 9 پڑھی جائے گی, 11 پڑھی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سے زیادہ نہیں پڑھی, یہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے تہجد کی نماز. تو اب اس کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد میں لوگ پڑھتے تھے, تو یہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی موقع پر وہ مسجد میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی تلاوت کر رہا ہے. تہجد کی نماز میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس میں تلاوت آہستہ نہیں کر سکتے, یعنی بلند آواز اور آہستہ کے درمیان کی تلاوت ہوگی, تو اس میں کچھ تھوڑی سی منازعت ہو جاتی ہے, یعنی میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے, کوئی امامت کرا رہا ہے, تو مسجد میں انہوں نے دیکھا کچھ بدنظمی کسی کیفیت اس سے پیدا ہوتی ہے اور یہ قرآن کے احترام کے بھی خلاف ہے. تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تم سب لوگ ایک امام کا تقرر کر دیتے ہیں تو پڑھ لیا کرو. چنانچہ امام کا تقرر کر دیا گیا. اب جب امام کا تقرر کیا گیا تو عام روایت یہ بن گئی, امام تو پوچھے گا نا کہ اب کتنی رکعتیں پڑھائی جائیں, تو 23 رکعت کی روایت بن گئی مسلمانوں کے اندر. یہ اس کی تاریخ,
اس کو بہت سے لوگ بدعت
کہتے ہیں. اس میں جو عام طور پر لوگ 8 رکعتیں 20 رکعتیں اس کی بحث کرتے ہیں, یہ کوئی بحث نہیں.
عامر صاحب, اس
میں تہجد کے وقت ہی اگر پڑھنا چاہیں تو, اور اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو قرآن تو سب کو یاد نہیں ہوتا, تو کیا قرآن ہاتھ میں لے کر یہ پڑھا جا سکتا ہے؟
یہ ہمارے عام عرب تو عرب ممالک میں تو بہت عام
روٹین ہے. اس سے پہلے بھی کچھ سوالات اس طرح کے ہوئے, پہلے ایک اصولی بات عرض کر لوں. ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو متعین کر کے بتا دی گئی ہیں, ان میں تو ظاہر ہے کہ میرے یا آپ کے لیے کسی کے لیے رائے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو واضح طریقے سے ممانعت فرمائی ہے, نہ اس معاملے میں کوئی اس نوعیت کا حکم دیا ہے کہ جس کی خلاف ورزی کا احتمال ہو, وہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ کہ قرآن مجید کیا ہاتھ میں لے کے نفل نمازوں میں تلاوت کی جا سکتی ہے, ظاہر ہے کہ اجتہاد کا مسئلہ ہے. تو اس میں علماء کے دو نقطۂ نظر ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے, ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس میں وسعت رہنی چاہیے, اور میں اس کا قائل ہوں کہ اگر آپ کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے اور آپ ہاتھ میں پکڑ کے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات.
اس میں ہم عامر صاحب, یہ بڑا
ترجمہ تو لازمن سامنے ہونا چاہیے, اس لیے کہ اگر ترجمہ سامنے نہیں ہوگا تو پھر تو آپ قرآن مجید بے سوچے سمجھے پڑھ رہے ہو.
یعنی گویا کہ ہم نماز کے دوران ہم نے جو نیت باندھی ہے تو اردو کے اندر ہم وہ قرآن پڑھتے جائیں.
قرآن تو آپ عربی میں پڑھیں گے نا, قرآن مجید کی عبارت, لیکن ترجمے پر آپ کی نگاہ رہنی چاہیے, اس لیے کہ ترجمہ تو قرآن مجید کا مفہوم اور مدعا ہے, ہر حال میں نگاہ رہنی چاہیے.
جاوید صاحب, اس میں بہت سے سوالات ہیں جو ابھی کیے جانے ہیں, لیکن پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, یقیناً آپ نے بہت سے چیزوں کو سیکھا ہوگا, سمجھا ہوگا, اور بہت سے نئے سوالات پیدا بھی ہوں گے. تو ہم ان سوالات کا جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تلاش کریں گے. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
عرب میں بھی تھا, اس کی وجہ کہ عاشورہ کے روزے کا ذکر تو عربوں کے حوالے سے آتا ہے, یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی اس کا اہتمام کیا جاتا تھا, اور قریش عام طور پر یہ روزہ رکھتے تھے. بلکہ اس کے بارے میں روایتوں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ خیال تھا کہ کسی وقت کوئی بڑا جرم ہو گیا تھا, پھر اس کے کفارے کے طور پر اس روزے کی ابتدا ہو گئی. تو روزے سے پوری طرح واقف تھے. دیکھیے, کسی چیز کی تاریخ جاننے کا